السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے جوہری اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں. وزیراعظم نواز شریف کا سرکاری دورے پر امریکہ روانگی سے قبل بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلمان نوجوان کی ہلاکت کے خلاف بھارتی کشمیر میں ہڑتال، مظاہرے اور تشدد. سری نگر میں کرفیو. میں ہوں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، فلپائن، شمالی فلپائن میں اتوار کے روز آنے والے سمندری طوفان سے سیلاب آ گئے ہیں اور شدید بارشوں میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہزارہ تارکین وطن پیر کے روز کروشیا سربیا کی سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ جرمنی اور ترکی کے رہنماؤں نے لاکھوں کی تعداد میں شامی تارکین وطن کی ترکی کے راستے یورپ کی جانب ہجرت سے پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری شام کے بحران پر بات کرنے کے لیے پیر کے روز روس، ترکی، سعودی عرب اور اردن کے لیڈروں سے مل رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اپنے وفد کے ہمراہ امریکہ کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. توقع ہے کہ وہ واشنگٹن میں صدر اوباما اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ علاقے کی سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پیر کو امریکہ کے سرکاری دورے پر روانگی سے قبل ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں، جن کے تحفظ کے لیے ان کے بقول فول پروف انتظامات موجود ہیں. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جوہری طاقت کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام ممالک کی جغرافیائی خود مختاری اور سالمیت کو تسلیم کرتا ہے اور باہمی احترام و برابری کی بنیاد پر دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات چاہتا ہے. واضح رہے کہ وزیراعظم نواز شریف کی امریکہ روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئیں کہ اس دورے کے دوران امریکہ کے صدر باراک اوباما پاکستان کے جوہری اثاثوں کے تحفظ پر زور دیں گے، جبکہ بعض خبروں میں پہلے یہ کہا گیا کہ اس دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان سیولین جوہری معاہدے سے متعلق بات چیت ہوگی، لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ فی الحال ایسے کسی معاہدے کی توقع نہیں. انہی خبروں اور قیاس سرائیوں پر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم کے دورے سے قبل ایسی خبریں گمراہ کن ہیں. ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ اس طرح کی کسی قسم کی ڈیل پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی امریکہ نے پاکستان کے جوہری اثاثوں کے بارے میں کوئی مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور سفارتکار مسعود خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر سیولین جوہری معاہدے سے متعلق کوئی بات ہوئی بھی تو وہ بہت ابتدائی نوعیت کی ہوگی.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں وزیراعظم کے دورے کے دوران کوئی بات چیت ہوئی تو وہ بات چیت ابتدائی بات چیت ہوگی، اور پھر اس میں بہت سی تفصیلات طے کرنی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ جب اس سلسلے میں مذاکرات شروع ہوئے تھے تو کم از کم 5-6 سال لگے تھے، کیونکہ امریکیوں کو بھی اپنی طرف نہ صرف انتظامیہ بلکہ کانگریس اور دوسرے حلقوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. یہ مشکل مکالمہ ہوگا، لیکن پاکستان کا اس سلسلے میں حق ہے، استحقاق ہے، اور کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں.
وزیراعظم 20 اکتوبر سے امریکہ کا دورہ شروع کریں گے اور 22 اکتوبر کو ان کی صدر باراک اوباما سے ملاقات طے ہے. اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور ان کا ملک دو طرفہ اسٹریٹجک مذاکرات کو مزید کثیر الجہتی بنانے کا خواہاں ہے. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بطور ایک خود مختار جمہوری ملک کے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی ملک میں جاری آپریشن ضرب عزم اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ کہ پاکستان ملک کے ہر کونے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ صرف پاکستان میں امن و خوشحالی ہی کے لیے نہیں بلکہ جنوبی ایشیا اور اس خطے سے باہر کی دنیا کو امن اور ترقی کا مرکز بنانے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت اگر علاقائی صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان کا کردار خاصا اہم ہے، اس لیے ان کے بقول امریکہ کا یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے۔
وزیر اعظم پاکستان جو واشنگٹن جا رہے ہیں ایک سیاسی طور پر ایک مضبوط موقف کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہ موقف جو ہے جو زمینی حقائق ہے وہ اس وقت پاکستان کے حق میں ہیں علاقائی سیاست کے حوالے سے، تو اس حوالے سے اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو بھی کام ہو امن کا گفتگو کا وہ پاکستان سے اور چین سے مل کے ہو، تو ہماری مجموعی صورتحال میں سمجھ بہتر ہوئی ہے۔
واضح ہے کہ موجودہ دور اقتدار میں وزیر اعظم نواز شریف کا امریکہ کا یہ دوسرا سرکاری دورہ ہے، اس سے قبل انہوں نے اکتوبر 2013 میں پہلا دورہ کیا تھا۔ سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ اس دورے میں وزیر اعظم نواز شریف، صدر براک اوباما، نائب صدر جو بائیڈن اور اوباما انتظامیہ کی کابینہ کے اراکین سے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف اراکین کانگریس سے ملاقات کے علاوہ واشنگٹن میں پاکستان اور امریکہ بزنس کونسل کی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے، جبکہ امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس سے بھی خطاب کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کی روز سے سعودی عرب اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں مشترکہ مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان مشقوں میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب سے ایک دستہ کراچی پہنچا تھا۔ اس سے قبل پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فضائی مشقیں ہوئی تھیں۔ اسلام آباد سے ان کی تفصیل دیں گے جلیل اختر۔
پاکستان اور سعودی عرب کی فورسز نے انسدادی دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں صوبہ پنجاب کے شہر کھاریاں کے قریب پیر کو شروع کیں۔ اشہاب ون نامی یہ مشقیں آئندہ 12 روز تک جاری رہیں گی، جس میں سعودی اسپیشل فورس کا 57 رکنی دستہ شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف دفاعی شعبوں میں تعاون کی ایک تاریخ ہے، تاہم پہلی بار دونوں ملکوں کی خصوصی فورسز کے دستے انسدادی دہشت گردی کی مشترکہ مشقیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرح سعودی عرب کو بھی حالیہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کا سامنا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان واقعات میں مبینہ طور پر شدت پسند تنظیموں، داعش اور القاعدہ سے منسلک عسکریت پسند ملوث ہیں۔ جبکہ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کا سامنا رہا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک طویل عرصے سے مصروف عمل ہیں۔ معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے تناظر میں ان مشترکہ مشقوں کا مقصد پاکستان کی صلاحیت اور تجربے سے استفادہ کرنا ہے۔
سعودی عربیہ کے لیے ایشو ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیررزم بڑھ گیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان کے تجربے کا، کیونکہ پاکستان نے مختلف قسم کے گروپس جو ہیں وہ ڈیل کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کوآپریشن اب ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہیں، اور یہ ایک رواج سا بھی ہے کہ یہ جوائنٹ ایکسرسائز کرنے کا۔ ہندوستان بھی کرتا ہے، پاکستان جو ہے اس سعودی عرب کے علاوہ ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ بھی اسی قسم کی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے ایکسرسائز ہوں گی، تو یہ ایک ڈپلومیٹک موو ہوتی ہے جس میں دونوں کی ٹروپس جو ہے محدود تعداد میں اکٹھے ایکسرسائز کرتے ہیں، جو سمجھا جاتا ہے کہ تعلقات میں بہتری کی بنیاد بن سکتے ہیں۔
دوسری طرف پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اور ترکی کی فضائی فورسز کی مشترکہ فضائی مشقیں مکمل ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی ان مشقوں میں ترکی فضائیہ کے ایک دستے نے شرکت کی، جس میں 5 F-16 طیارے، ہوا بازوں اور تکنیکی عملے کے ارکان نے شرکت کی۔ بیان کے مطابق ان مشقوں کا مقصد پاکستان فضائیہ کی صلاحیت اور اس کی استعداد کار میں اضافہ کرنا تھا۔ پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی دفاعی شعبوں میں تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس ماہ کے اوائل میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے امریکہ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے دونوں ملکوں کی فضائی افواج کی مشترکہ مشقوں کے انعقاد پر بھی زور دیا تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ روابط بحال کرنے کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے حکام کے درمیان ممبئی میں ہونے والے مذاکرات شیو سینا کی مداخلت کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑے، اور اب یہ مذاکرات منگل کو نئی دہلی میں ہوں گے۔ نئی دہلی سے اس کی رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
بھارت اور پاکستان کے مابین کرکٹ روابط بحال کرنے کی غرض سے کرکٹ کنٹرول بورڈ آف انڈیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں کے مابین پیر کے روز ممبئی میں ہونے والے مذاکرات شیو سینا کی مخالفت کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے. اب منگل کے روز نئی دہلی میں مذاکرات ہوں گے. مذاکرات سے قبل سینکڑوں شیو سینک بی سی سی آئی کے دفتر میں گھس گئے. انہوں نے چیئرمین ششانک منوہر کا گھیراؤ کیا اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی. پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان اور ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن نجم سیٹھی اتوار کے روز ممبئی پہنچے تھے. وہ ششانک منوہر کے علاوہ سیکرٹری انوراگ ٹھاکر سے بھی مذاکرات کرنے والے ہیں تاکہ دسمبر میں دو طرفہ کرکٹ سیریز شروع کی جا سکے. شیو سینا کے لیڈر سنجے راؤت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی ایک قوم پرست پارٹی ہے اور ہم پاکستان کی مخالفت جاری رکھیں گے.
پروٹیسٹ نہیں تھا, ہمارے شیو سینک بی سی سی آئی میں گھسے تھے اور آج پاکستان کرکٹ سیریز کے بارے میں جو وارتا ہونے والی تھی, وارتالاپ ہونے والا تھا, وہ روکنے کی کوشش کی. اور شیو سینا پاکستان کے بارے میں دیش بھاونا کے ساتھ ہے, لوک بھاونا کے ساتھ ہے.
جبکہ آئی پی ایل کے چیئرمین اور کرکٹ بورڈ کے سینئر عہدیدار راجیو شکلا نے کہا کہ مخالفت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور مذاکرات ہو کر رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بورڈ قومی مفادات سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا
اور بات چیت کا راستہ روکنا ٹھیک نہیں ہے. بات چیت جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ میں چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی, اس کو روکنے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے.
متعدد سیاسی جماعتوں نے شیو سینا کے احتجاج کی مذمت کی, یہاں تک کہ شیو سینا کی حلیف جماعت بی جے پی نے بھی اس کی مخالفت کی اور اسے غنڈہ گردی سے تعبیر کیا. مرکزی وزیر مختار عباس نقوی اور سینئر لیڈر راجیو پرتاپ روڈی نے کہا کہ شیو سینا کو ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے, اس سے ملک اور ریاست کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے. کانگریس اور این سی پی نے کہا کہ بی جے پی اور شیو سینا دونوں مل کر ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں. صدر جمہوریہ کو ممبئی میں نظم و نسق کی خراب صورتحال پر کارروائی کرنی چاہیے. یاد رہے کہ شیو سینا نے گزشتہ دنوں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی کتاب کے اجرا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پروگرام کے منتظم سدھیندر کلکرنی کے چہرے پر سیاہی پوت دی تھی, جبکہ اس کی مخالفت کی وجہ سے ہی پاکستانی گلوکار غلام علی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا تھا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اریٹریا کا ایک تاریخ کے وطن اتوار کے روز اسرائیلی پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا. اس سے پہلے کسی اور شخص نے چھرا گھونپ کر ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک اور 10 دوسرے افراد کو زخمی کر دیا تھا. پولیس نے کہا کہ ان کے ایک افسر نے ایک دوسرے حملہ آور کے دھوکے میں گولی چلا کر غلطی سے اریٹریا کے شخص مولو زہرم کو ہلاک کر دیا. میڈیا نے اطلاع دی کہ اسرائیلی بلوائیوں نے اس شخص کو مارا پیٹا بھی. اسرائیلی سیکیورٹی عہدیداروں نے پیر کے روز ایک شخص کو شناخت کیا جس نے چھرا گھونپا تھا. یہ شخص 21 سالہ ایک عرب اسرائیلی ہے جس کا اس سے پہلے کسی تقریبیانہ کاروائی میں حصہ لینے کا ریکارڈ نہیں ہے. بیرشیبا کے مرکزی بس اسٹیشن پر یہ حملہ پچھلے دو ہفتے کے تشدد کا واحد خونریز واقعہ ہے جس میں 8 اسرائیلی اور 41 اسرائیلی ہلاک ہوئے. 8 اسرائیلی ہلاک اور 41 اسرائیلی ہلاک ہوئے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ دونوں قوموں کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا جا سکے. تفصیلات مدثرہ منظر سے.
اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینیوں کے دو ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری تشدد میں یہ ایک سب سے زیادہ خونریز واقعہ تھا. تشدد کے واقعات میں 8 اسرائیلی اور 41 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. سیما کوسیشویلی ایک عینی شاہد ہیں. آیا مجھے ایسی دنیا میں زندہ رہنا چاہیے جہاں میں کلاس میں جانے کے لیے, کام پر جانے کے لیے یا خریداری کے لیے جانے کی غرض سے گھر چھوڑنے میں خوف محسوس کروں؟ ہر چیز خوف زدہ کر دینے والی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ پولیس مزید کاروائی کرے اور سیکیورٹی بڑھا دی جائے. اریٹریا سے ترک وطن کرنے والے ایک شخص کو اسرائیلی پولیس نے ایک حملہ آور سمجھ کر گولی مار دی تھی. اتوار کے روز وہ ہلاک ہو گیا. پولیس نے مزید گڑبڑ کو روکنے کے لیے مشرقی یروشلم میں یہودی بستی ارمان ہناتزب اور ایک فلسطینی گاؤں جبل مقابر کے درمیان ایک دیوار کی تعمیر شروع کر دی ہے. انان متار مشرقی یروشلم کے رہائشی ہیں.
يعني احسن شيء اسمه له نقدر نسميه انه فصل عنصري. عندنا جدار فصل عنصري
اسے بیان کرنے کے لیے بہترین تعریف یہ ہے کہ یہ ایک نسلی امتیاز کی دیوار ہے. مغربی کنارے اور ہمارے درمیان نسلی امتیاز کی ایک دیوار پہلے ہی موجود ہے، مگر اب یہ یروشلم میں نسلی امتیاز کی دیوار ہے. یہ یروشلم کی رہائشیوں کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں مغربی کنارے کے فلسطینیوں اور یروشلم والوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آج یہ لوگ یروشلم کی رہائشیوں اور یروشلم کی بستیوں اور مقدس شہر اور مسجد اقصی کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں. فلسطینیوں کے اسرائیلیوں پر حملوں کا آغاز فلسطینی علاقوں میں ان افواہوں کے پھیلنے کے بعد ہوا کہ اسرائیل مشرقی یروشلم میں مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ایک مقام پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. مسلمان اسے مسجد اقصی اور یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے ایسے کسی منصوبے کی سختی سے تردید کے بعد بھی کہ اس مقدس مقام پر عبادت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں سے متعلق طویل عرصے سے موجود ضابطوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کے اشتعال کو ختم نہیں کیا جا سکا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ چکے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے بے گناہ شہریوں پر حملے اشتعال انگیز اور بلا جواز ہیں، تاہم حالیہ تشدد کے لیے انہوں نے کسی ایک فریق کو ذمہ دار ٹھہرانے سے گریز کیا. اس ہفتے کیری اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے الگ الگ ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں. مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فلپائن کی فوج، پولیس اور رضاکار ان سینکڑوں دیہاتیوں کی مدد کے لیے سرگرداں ہیں جو سسرو طوفان کوپو کے باعث آنے والے سیلابوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تقریباً 11 افراد اس طوفان میں ہلاک ہو چکے ہیں. امدادی کارکن ربر کی کشتیوں میں شمالی لوزان جزیرے کے اندرونی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں مقامی رہائشی اپنے گھروں میں اور گھروں کی چھتوں پر دو روز کی طوفانی بارشوں کے بعد پھنسے ہوئے ہیں. یہ طوفان ساحل سے ٹکرانے کے فوراً بعد ہی سست ہو گیا تھا، لیکن اس کی تیز رفتار ہواؤں اور بارشوں کے باعث بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا. طاقتور ہواؤں کا سلسلہ بدھ کے روز تک جاری رہ سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ کوپو لیوزون جزیرے میں 3 روز تک رہے گا اور اس سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ماہرین کی پیشگوئی کے مطابق کوپو سے آئندہ چند روز تک 600 ملی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں. بہت سی پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں، جبکہ مقامی حکام ساحلی علاقوں اور دریائی علاقوں سے لوگوں کو زبردستی محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. ہزارہا تارکین وطن پیر کے روز بھی کروشیا اور سربیا کی سرحد پر پھنسے رہے. انہوں نے ہفتے کے روز ہنگری کی جانب سے کروشیا داخل ہونے والے راستے کو بند کیے جانے کے بعد نیم فاقے کی حالت میں سرد رات گزاری. مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے.
تقریباً 2000 افراد اتوار کے روز ہیٹر کے بغیر بسوں میں بیٹھے رہے. وہ یورپی یونین جانے کے لیے سربیا کے راستے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے. جب سے ہنگری نے کروشیا کے ساتھ اپنی سرحد بند کی ہے، تمام بسیں اب لمبا راستہ طے کرتے ہوئے سلووینیا سے گزریں گی. اس ملک نے ہر روز یہاں سے گزر کر جانے والے پناہ گزینوں کی ایک خاص حد مقرر کی ہے. شام کے ایک پناہ گزین فاروق الحتیب کہتے ہیں، میری رائے میں یہ جگہ پناہ گزینوں کو پناہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، موسم بہت سرد ہے اور جگہ اچھی نہیں ہے. آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں کیچڑ ہے اور لوگ گنجائش سے کہیں زیادہ ہیں. ہمارا حکومت کے لیے پیغام ہے کہ برائے مہربانی ہماری تکالیف کا احساس کیا جائے. یہ الفاظ تھے ایک شامی پناہ گزین فاروق الحتیب کے. سلووینیا نے کہا ہے کہ وہ اس وقت اپنی سرحد بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ یورپی یونین کے اس نسبتاً چھوٹے رکن ملک میں آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد کی حد مقرر کر رہا ہے، جس کے مطابق روزانہ 2500 افراد ملک عبور کر سکتے ہیں. یورپی یونین کو توقع ہے کہ اس سال کے آخر تک شام اور افغانستان کی جنگ اور غربت سے بھاگ کر آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 7 لاکھ ہو سکتی ہے. یورپی یونین کے رہنما اب تک کسی ایسے منصوبے کے ساتھ سامنے نہیں آئے جس کے تحت ان پناہ گزینوں کی مناسب دیکھ بھال اور 28 رکن ملکوں کے درمیان منصفانہ تقسیم ممکن ہو سکے. بہت سے پناہ گزین یونان اور ترکی کے راستے یورپ پہنچے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے ترکی کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ اپنی سرحدوں کو مزید مضبوط کر لے اور یورپی ملکوں سے واپس لوٹنے والے کچھ پناہ گزینوں کو پناہ دے دے، تو وہ اس کی یورپی یونین میں شمولیت کے سلسلے میں مدد کر سکتی ہیں. ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو کا کہنا ہے کہ وہ رکنیت کے معاہدوں پر دوبارہ اسی صورت میں دستخط کریں گے اگر ترک شہریوں کے لیے یورپی یونین کے آزاد ویزوں میں پیش رفت شروع کی جائے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جرمنی اور ترکی کے رہنماؤں نے لاکھوں کی تعداد میں شامی تارکین وطن کی ترکی کے راستے یورپ کی جانب ہجرت سے پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتفاق رائے اتوار کو جرمن چانسلر اور ترک وزیر اعظم کے درمیان استنبول میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے یورپ میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی صورتحال کو عالمی یکجہتی کا بحران قرار دیا ہے۔ انہوں نے روم میں پناہ گزینوں اور ان کے بچوں سے ملاقات کی اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی کہانیاں دل شکستہ ہیں اور وہ انہیں امید دلانا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ انہیں یورپی یونین کے ملکوں کے چیلنجز کا ادراک ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ، بھوک، افلاس اور امتیازی سلوک سے بھاگے لوگوں کے لیے پرعزم قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز کہا کہ وہ اس ہفتے بعد میں روس، ترکی، سعودی عرب اور اردن کے لیڈروں سے ملیں گے اور ان سے شام کے بحران کے سیاسی حل کے لیے کارروائی شروع کرنے پر بات کریں گے۔ کیری نے اپنے اسپین کے دورے میں کہا کہ امریکہ شام کو مکمل تباہی سے بچانا چاہتا ہے اور وہ شام کے بارے میں بات چیت میں اس امید کے ساتھ شریک ہوگا کہ تمام متعلقہ فریق یہ سمجھیں کہ ان کے پاس اختیارات کیا ہیں اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ روس اور ایران سمیت تمام فریقوں نے کہا ہے کہ مسئلے کا حل فوجی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے سیاسی حل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ چین کی اقتصادی شرح نمو سن 2015 کی تیسری سہ ماہی کے دوران سست روی کا شکار رہی اور اس میں صرف 6.9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین کے قومی ادارے برائے شماریات کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سن 2009 کے بعد پہلی بار چین کی مجموعی ملکی پیداوار میں اضافے کی شرح 7% کی کم سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایران کے جوہری سمجھوتے سے متعلق اگلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اور مشترکہ کمیشن عالمی طاقتوں اور جرمنی کے ساتھ ایران کے طے پانے والے سمجھوتے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں اس مرحلے سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اتوار 18 اکتوبر سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن نامی ایران جوہری معاہدے کے تمام فریقین معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ اس دن کو اڈاپشن ڈے یعنی نفاذ کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جولائی میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی ایک شق میں کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی توثیق کے 90 دن بعد اس معاہدے کا نفاذ شروع ہوگا۔ کونسل نے 20 جولائی کو معاہدے کی توثیق کی، جس میں طرفین کے لیے اس پر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے 18 اکتوبر یعنی اتوار کی حتمی تاریخ رکھی گئی۔ معاہدے میں ایران کے لیے واضح رہنمائی موجود ہے کہ اسے کیا اقدامات کرنے ہیں، جس کے بعد اس پر عائد عالمی پابندیاں اٹھائی جائیں گی۔ ان اقدامات میں یورینیم کو افزودہ کرنے والے ہزاروں سینٹریفیوجز کو ہٹانا شامل ہے۔ اسے یورینیم افزودہ کرنے کی اپنی صلاحیت بھی محدود کرنا ہوگی۔ عراق میں واقع بھاری پانی کے ری ایکٹر میں اہم تبدیلیاں کرنا ہوں گی اور عالمی ادارہ برائے جوہری توانائی یا IAEA کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات تک رسائی دینا ہوگی، جو اس بات کی نگرانی کریں گے کہ آیا ایران معاہدے کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر IAEA اس بات کی تصدیق کر دے کہ ایران جوہری معاہدے کی شرائط کی تعمیل کر رہا ہے، تو اس کے بعد عالمی طاقتیں جوہری پروگرام سے متعلق ایران پر عائد عالمی پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع کریں گی۔ معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے سے قبل ایران نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا، جس میں جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ تجربہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر ایسے تجربات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ ایران اور امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے درمیان تاریخی جوہری معاہدے کا نفاذ اس سے ایک روز بعد ہو رہا ہے، جب ایران نے امریکہ اور فرانس کے ان الزامات کو کہ اس کا طویل فاصلے کا میزائل کا تجربہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ سلامتی کونسل کی پابندیوں کا اطلاق صرف ان میزائلوں پر ہوتا ہے جو جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔ ایران کا موقف ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں صرف ان میزائل تجربات پر عائد ہوتی ہیں جو جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہفتے کے روز تہران میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا کوئی بھی میزائل جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے اور دوبارہ بھی یہ ثابت کرے گا کہ جوہری ہتھیار اس کے دفاع کے نظریے کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی جگہ ہوگی۔ اس لیے ہمارے میزائل جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کی منصوبہ بندی نہیں کی ہے اور نہ ہی کبھی ایسا کریں گے، انہوں نے کہا۔
ما بس جد اعتقاد داریم کہ آزمائش های مشکی ما هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 هم نداره، چون در قطعنامه 2231 ما راجع به
ہم اس موقف پر سختی سے کاربند ہیں کہ ہمارے میزائل کے تجربے کا اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں صرف ان میزائلوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایران نے اس مقصد کے لیے کوئی میزائل نہیں تیار کیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کا مقصد ملک کے اقتدار اعلیٰ کا تحفظ ہے، اس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے، جن کا یہ تبصرہ اس کے ایک روز بعد سامنے آیا جب اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتا پاور نے کہا کہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل میں جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت شروع ہی سے موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مناسب کارروائی کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ سمانتا پاور نے وی او اے کو بتایا کہ مبینہ خلاف ورزی سے تہران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جولائی میں طے پانے والے جوہری معاہدے کے نفاذ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بال انسان کے حسن کا عکس ہیں، شخصیت کے نکھار اور شکل و صورت کی رانائی میں بہت بڑا دخل بالوں کو حاصل ہے۔ شاعروں نے زلف گراگیر کی شان میں دیوان کے دیوان لکھ ڈالے، مگر یہ دین تو خدا کی ہے، بالوں پر انسان کا زیادہ بس نہیں چلتا۔ ان کی رنگت، ان کی خوبصورتی، ان کا گھنا پن جوبن پر رہے، خواہش تو سب کی ہے، مگر سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، ظاہری شکل و صورت کو سنوارنے کے ہزار سامان ایجاد کر ڈالے، مگر خود کو گنجے پن سے نہ بچا سکا۔ بال ہیں کہ گرتے ہیں تو پھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم بھی حاصل نہ کیا جائے۔ بال ہوں تو انہیں مختلف انداز میں سنوارنے کی خواہش فطری ہے، گھنگریالے ہوں تو انہیں سیدھا کرنے کا سامان بھی موجود ہے، مگر اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہیٹ، یعنی کوئی ایسی گرم چیز جو انہیں سیدھا کر دے۔ لیکن یہ ہیٹ کتنی ہونی چاہیے اور کتنی دیر تک رہنی چاہیے، یہ بات تجربے سے سمجھ میں آتی ہے۔ امریکہ کی ریاست انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی کی دو میکینیکل انجینئرنگ کی پروفیسرز کوشش کر رہی ہیں کہ سائنس میں اس کا جواب تلاش کیا جائے۔ عام طور پر بال سنوارنے، انہیں مختلف شکلیں دینے کے لیے جو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں ہیئر آئرنز کہا جاتا ہے، اور ان کی شکل کلپس کی طرح ہو سکتی ہے یا راڈز کی طرح، اور ان سب کو گرم کیا جا سکتا ہے۔ ایمی مرکونیٹ میکینیکل انجینئرنگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پرڈیو یونیورسٹی میں اسی بارے میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
If you go to the mall right now, you see a whole aisle full of straightening irons and they have terms like ion۔
آپ بازار جائیے تو آپ کو دنیا بھر کی ایسی چیزیں ملیں گی جو بالوں کی آرائش کے لیے ہیں، اور ان میں آئون ٹیکنالوجی اور ٹورلنگ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہیٹ یعنی گرمی بالوں میں کیریٹن نامی پروٹین کو کمزور کر دیتی ہے، جو کہ بالوں کے لیے بہت ضروری ہے، مگر عارضی طور پر بالوں کی شکل اس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں خطرہ یہ ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ یہ ہیٹ کس طرح، کس سطح پر آپ کے بالوں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا دے گی۔ تائرہ ریڈ بھی انڈیانا کی پرڈیو یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
If we understand the onset at which that happens, then we might be able to intervene before or give some suggestions.
وہ کہتی ہیں، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ کس درجے پر ہیٹ نقصان دہ ہو سکتی ہے تو شاید ہم اس سے پہلے رک جائیں اور نقصان سے بچ جائیں، اور بتا سکیں کہ اس پوائنٹ پر پہنچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ پرڈیو یونیورسٹی کی لیبارٹری میں بالوں کو ایک چپٹی آئرن کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے، اور انفراریڈ مائکروسکوپ بالوں میں آنے والی تبدیلی کا معائنہ کرتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ابتدائی نتائج زیادہ فیصلہ کن نہیں ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر انسان کے بال مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً بال گھنگریالے ہیں تو انہیں سیدھا کرنے کے لیے ہیٹ دیر تک استعمال کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نقصان بھی زیادہ پہنچے۔ تاہم ریڈ کہتی ہیں کہ وہ تجربات اور تحقیق جاری رکھیں گی تاکہ ہیئر اسٹائلسٹ کو بتایا جا سکے کہ گیسو سنوارنے کے لیے ہیٹ کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی فضائیہ نے افغانستان کے جس ہسپتال پر حملہ کیا تھا وہ طالبان کے تصرف میں تھا۔ اس ہسپتال پر قندس میں حملے کے بعد امریکہ کے ایک فضائی حملے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع معصوم ستنکزئی نے کہا کہ امریکی فورسز نے قندوز میں جس اسپتال کو نشانہ بنایا وہاں حکومت سے برسرے پیکار جنگجو موجود تھے۔ معصوم ستنکزئی نے پیر کو کہا کہ طالبان جنگجو اور ممکنہ طور پر پاکستانی اعلی کار قندوز میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے اسپتال کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان اس بات کی تردید کر چکا ہے کہ قندوز میں اس کا کوئی اعلی کار موجود تھا۔ اسپتال کو افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کے ایک طیارے نے 3 اکتوبر کی صبح نشانہ بنایا، جس سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اسپتال کی مرکزی عمارت تباہ ہو گئی اور بعد میں اسے بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کئی بار اس بات کی تردید کی ہے کہ بمباری کے وقت طالبان جنگجو اسپتال میں موجود تھے۔ معصوم ستنکزئی نے کہا کہ اسپتال کی عمارت کے گرد 4 دیواری پر طالبان نے اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان آزادانہ تحقیقات کی حمایت نہیں کرے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز سے اس معاملے پر معذرت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا اصرار ہے کہ اس حملے کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان نے ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کی تھی، جن میں کہا گیا کہ افغان شہر قندوز میں امریکی فضائی بمباری کا نشانہ بننے والے اسپتال میں ایک پاکستانی اعلی کار بھی موجود تھا، جو شدت پسندوں کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے اس شفا خانے کو استعمال کر رہا تھا۔ رواں ماہ کے اوائل میں قندوز کا قبضہ طالبان سے چھڑوانے کے لیے افغان سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف امریکی فضائی مدد کی درخواست کی تھی، جس پر فضائی کارروائی کی گئی اور اس کی زد میں آنے والے اس اسپتال میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے حکام نے کہا ہے کہ وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کراچی میں موجود بھارتی لڑکی گیتا نے اپنے والدین کو شناخت کر لیا ہے اور اب اس کی واپسی 26 اکتوبر کو متوقع ہے۔ یہ لڑکی گونگی ہے اور تقریباً 15 برس پہلے حادثاتی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان آ گئی تھی۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ کراچی میں مقیم سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم بھارتی لڑکی گیتا کو آئندہ ہفتے وطن واپس بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گیتا نے ایک تصویر کے ذریعے اپنے اہل خانہ کو پہچان لیا ہے اور اسے 26 اکتوبر کو بھارت بھیجا جائے گا۔ تاہم ابھی اس کے خاندان کے بارے میں کچھ ابہام موجود ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو اس نے اپنا خاندان بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی گمشدہ بیٹی شادی شدہ تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے گیتا کے صحیح خاندان والوں کا پتہ چلانے کے بعد ہی اسے ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر اس کے خاندان والوں کا پتہ نہ چل سکا تو اسے قوت سماعت و گویائی سے محروم افراد کے ادارے میں بھیج دیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے ایدھی فاؤنڈیشن کو بہار میں مقیم ایک خاندان کی تصاویر ای میل کی تھیں۔ گیتا نے تصویروں میں موجود افراد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس کے والدین اور بہن بھائی ہیں۔ گیتا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو 10 سال سے زائد عرصہ قبل پاک بھارت سرحد کے قریب ملی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 11 سال تھی۔ بولنے اور سننے کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث وہ اپنا نام نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے کراچی میں ایدھی فاؤنڈیشن بھیج دیا گیا، جہاں بلقیس ایدھی نے اس کا نام گیتا رکھ دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے کچھ افراد گیتا کے ساتھ بھارت جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق گیتا بھارت واپسی کے بارے میں بہت خوش ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں اس مسلمان ٹرک ڈرائیور کی ہلاکت کے خلاف احتجاج ہوا جسے مبینہ طور پر ہندو انتہا پسندوں نے ریاست میں گائے ذبح کرنے کے شک میں شدید زخمی کر دیا تھا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
مقتول نوجوان زاہد رسول بٹ ایک ٹرک کے عملے کا رکن تھا، جس پر 9 اکتوبر کی رات جموں سری نگر شاہراہ پر ادھم پور کے علاقے میں ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ ٹرک کشمیری سیبوں کی کھیپ باردی دارالحکومت دلی کی ایک منڈی میں اتارنے کے بعد وادی کشمیر لوٹ رہا تھا۔ اس حملے میں جو علاقے میں اس افواہ کے بیچ کیا گیا کہ ادھم پور کے چننی علاقے میں 3 گائیں ذبح کی گئی ہیں، زاہد اور ٹرک کا کنڈکٹر شوکت احمد ڈار شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ حالانکہ بعد میں تحقیقات کے دوران پولیس کو پتا چلا کہ گائیں کوئی زہریلی شے کھانے کی وجہ سے مر گئی ہیں۔ زاہد اتوار کی صبح دلی کے صفدرجنگ اسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ پیر کو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس دوران سوگواروں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے اور ایک نوجوان نے پاکستان کا قومی پرچم لہرایا۔ اگرچہ مقتول نوجوان کے آبائی گاؤں بوٹنگو کی، جو دارالحکومت سری نگر سے 53 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے، حفاظتی دستوں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی، ہزاروں مرد و زن کرفیو کی پابندیاں توڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے۔ زاہد کو سپرد خاک کرنے کے بعد علاقے میں نوجوانوں کی ٹولیوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں، جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ سری نگر، اننت ناگ اور بیج بہاڑا کے شہروں میں بھی کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی گئیں، جبکہ وادی کشمیر کے دوسرے حصوں اور صوبہ جموں کی مسلم اکثریتی وادی چناب میں ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہڑتال کے لیے اپیل، استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں اور تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے انجمن نے کی تھی، جس کی توثیق کشمیری ہندوؤں کی نمائندہ تنظیم کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی نے بھی کی۔ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے ان جماعتوں کے اکثر قائدین اور سرکردہ کارکنوں کو اتوار کی رات ہی یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ اس دوران کشمیری، اردو، فارسی اور انگریزی زبان کے مشہور کشمیری ادیب اور شاعر ڈاکٹر مرغوب بانحالی نے زاہد کے قتل اور ان کے اپنے الفاظ میں بھارت میں اقلیتوں پر ہو رہے حملوں اور مبینہ مظالم کے خلاف بطور احتجاج ساہتہ اکیڈمی کا ایوارڈ لوٹانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی کشمیر کی کابینہ نے ایک اجلاس کے دوران زاہد کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کو 5 لاکھ روپے معاوضے کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا۔ صوبائی وزیر اعلی مفتی محمد سعید نے اجلاس کے دوران یہ بات دہرائی کہ قتل میں ملوث افراد کو فوری اور سخت سزا دلانے کے لیے تحقیقاتی عمل سرعت کے ساتھ مکمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پولیس نے اب تک 9 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ یوسف جمیل، اردو ویو اے، سری نگر۔
اتوار کے روز مصر میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی تھی کہ یہ انتخابات اقتدار پر صدر عبد الفتح السیسی کی گرفت اور مضبوط کر دیں گے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
طویل تاخیر کے بعد 596 اراکین پر مشتمل پارلیمنٹ کے لیے ووٹنگ پیر کے روز 27 میں سے 14 صوبوں میں جاری رہے گی، جہاں دن کے شروع میں ووٹنگ کا آغاز ہوا تھا۔ ملک کے دیگر حصوں میں 22 اور 30 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جو مصری ملک سے باہر مقیم ہیں، انہوں نے ہفتے کے روز اپنے بیلٹ بھیجنے شروع کیے۔ اتوار کے روز آنے والے ووٹروں کی تعداد کے بارے میں سرکاری ذرائع سے کوئی مصدقہ اطلاعات مہیا نہیں کی گئیں۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف 10% لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ قاہرہ کے رہائشی محمود الفاولی کہتے ہیں،
عادی یعنی شايف الناس هي اللي بتنزل كل مره، مفيش ناس جديده وكل الناس اللي بتنزل بتقول كلام وما بتعملش بيه۔
ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی امیدوار اب بھی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں جو پچھلے الیکشن میں تھے۔ ان میں امیدواروں کی اکثریت صرف اپنی ذات کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی مناسب امیدوار نظر آتا تو میں اس کے لیے ضرور ووٹ ڈالتا۔ عادل بھی ایک مصری ووٹر ہیں، وہ کہتے ہیں،
لیکن في نوع احيانا يعني نسبه من الاحباط عند الشباب اللي بيقول لك احنا مش مستفيدين۔
نوجوانوں میں پائی جانے والی مایوسی کو دیکھی تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں گزشتہ الیکشن سے، اس سے پہلے کے الیکشن سے یہ ورثے میں ملا ہے۔ لوگوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے نوجوان مایوسی کا شکار ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ملک میں کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم اسے بہت پہلے دیکھ چکے ہوتے، لیکن خدا نے چاہا تو بہت کچھ اچھا ہوگا۔ سن 2014 میں نئے آئین کی منظوری کے بعد یہ پہلی نئی منتخب پارلیمنٹ ہوگی جسے یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ صدر کا مواخذہ کرے یا وقت سے پہلے انتخابات کا اعلان کرے۔ تاہم مصر کی تمام سیاسی پارٹیوں کی اکثریت کو روک دینے اور پارلیمنٹ کی موجودہ نشستوں کا 3/3 آزاد امیدواروں کے لیے مختص کرنے پر تجزیہ کاروں کی پیش گوئی یہ ہے کہ نئی مجلس قانون ساز بھاری اکثریت سے سی سی اور ان کے سیکولر ایجنڈے کی حمایت کرے گی۔ حتمی نتائج دسمبر میں آنے کی توقع ہے۔ مصر میں سن 2012 کے بعد سے کوئی پارلیمنٹ موجود نہیں ہے جب عدالت نے جمہوری طور پر منتخب اس مجلس قانون ساز کو تحلیل کر دیا تھا جس میں اب کالعدم قرار دی گئی اخوان المسلمین کا غلبہ تھا، جس کے لیڈر ملک کے سابق صدر محمد مرسی تھے۔ مصر کی مسلح افواج کے سابق سربراہ سیسی نے گزشتہ برس مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے اور انہیں گرفتار کرنے والی فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار سنبھالا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یورپ میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی صورتحال کو عالمی یکجہتی کا بحران قرار دیا ہے۔ انہوں نے روم میں پناہ گزینوں اور ان کے بچوں سے ملاقات کی، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی کہانیاں دل شکستہ ہیں اور وہ انہیں امید دلانا چاہتے ہیں۔ اور جرمنی اور ترکی کے رہنماؤں نے لاکھوں کی تعداد میں شامی تارکین وطن کی ترکی کے راستے یورپ کی جانب ہجرت سے پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتفاق رائے اتوار کو جرمن چانسلر اینگیلا مارکل اور ترک وزیراعظم احمد داوتوغلو کے درمیان استنبول میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوا۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
جرمن چانسلر اینگلا مارکل نے ترکی کو 2 ملین یعنی 20 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کے لیے 3.4 بلین ڈالر کے پیکج کی پیشکش کی ہے، اور ساتھ ساتھ ترک شہریوں کے یورپ کے لیے ویزوں میں نرمی اور یورپی یونین کے لیے تعطل کی شکار رکنیت کے معاملے پر نئی کوششوں کی بھی پیشکش کی ہے۔ اینگلا مارکل ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت کی بڑی مخالف رہی ہیں، لیکن اتوار کو ترک وزیراعظم احمد داؤد توغلو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے اس مقصد کے لیے ترکی کی مدد کرنے کا اعادہ کیا۔ ایسے میں جب ترکی تارکین وطن کے لیے یورپ داخلے کا ایک اہم راستہ بن گیا ہے، انکرا سے تعاون یورپی یونین کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وزیراعظم داؤد توغلو نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا اور سرحد پار کرنے والوں کی تعداد میں کمی لانا ان کی ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں یورپی یونین کے ساتھ حال ہی میں جو ہماری گفتگو شنید ہوئی وہ بہت مفید رہی ہے۔ انکرا اس بات پر زور دے رہا ہے کہ شام کے اندر ایک محفوظ مقام کا تعین کیا جائے جہاں شامی باشندوں کو واپس جانے کی اجازت ہو۔ یورپی یونین ترکی پر زور دے رہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ لینے والوں سے متعلق دستاویزی عمل میں بہتری لائیں اور سرحدوں پر نگرانی بڑھائیں اور ساحلی گارڈز کی تعداد میں اضافہ کریں۔ احمد داؤد توغلو نے کہا ہے کہ ترکی غیر قانونی ترک وطن اور ان انسانی اسمگلر کے خلاف ہے جو بے بس لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نقل مکانی کا حل اس کے ابتدائی نقطے یعنی شام کے اندر تلاش کرنے میں بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر ہرلاک میں ریور ہاؤس نامی رہائشی عمارت ہے۔ یہ ایک ادارے کا رہائشی مرکز ہے جسے امریکی روسی چرچ کمیونٹی چلاتی ہے۔ اس مرکز میں والد حضرات آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرتے ہیں، اور انہیں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بطور ایک ذمہ دار والد کے ان کا گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس مرکز میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے باپ کو یہ موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح وقت گزارے اور کس طرح اس کی رہنمائی کریں۔ اس علاقے کے ایک قصبے ہیگرز ٹاؤن کے تاجر پاول کارسفنگ کو روسی زبان میں کہتے ہیں،
It is very difficult to combine work with family and we, fathers,
have gathered today to discuss it.
روسی تاجر سفینکو کہہ رہے ہیں کہ کام اور خاندان دونوں کی ذمہ داریاں مساوی طور پر ادا کرنا ایک مشکل کام ہے. یہاں پر ہمیں بطور ایک والد کے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اس بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر والد لاتعلق ہو جائے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ریور ہاؤس پروگرام میں صرف والد حضرات نہیں بلکہ وہ بچے بھی شرکت کرتے ہیں جو والد کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں. یہاں پر ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ بزرگ افراد کے ساتھ وہ بات چیت کریں، ان سے تبادلہ خیال کریں. اسی طرح والدین کو صلاح و مشورے دینے والے پیشاور کارکن بھی یہاں آتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح بہتر طور پر وہ والدین کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کرس بریگام نے 5 برس پہلے ریور ہاؤس خریدا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر والد حضرات کو عملی تربیت فراہم کی جائے. وہ کہتے ہیں،
We bought this place in 2010 with that purpose. And in 2011, we actually started serving those ministries in the community.
ہم نے 2010 میں یہ جگہ خریدی. 2011 میں ہم نے مقامی پادریوں کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا. اس سے پیشتر ہم واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، ولمنگٹن میں بھی اسی طرح کی خدمات انجام دے چکے ہیں. پروگرام کے منتظم وکٹر وسوسکی ورجینیا میں نیو لائف روسی چرچ کے پادری ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کا پہلا استاد اس کا باپ ہوتا ہے.
It's very important for a father to be in the son's life. The son is going his father's path and learns from him. And the gathering in the ministry,
بچے کی زندگی میں باپ کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے. بچہ پہلے پہل اسی سے سیکھتا ہے اور اس کی راہ پر گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے. مردوں کے لیے اس طرح کی رہائشی سہولت ہر لحاظ سے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. یہاں وہ آرام کرتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی بہتر گھریلو زندگی کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں. وکٹرز کی یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اپنے والد سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور ان کے لیے بھی والد بڑی اہمیت رکھتے ہیں.
Girls' love for the opposite sex begins with her love to her father. Her father is the first man she loves.
مخالف جنس کے ساتھ محبت کا پہلا رشتہ باپ سے جڑتا ہے. لڑکی کا باپ پہلا مرد ہوتا ہے جس سے وہ محبت کا آغاز کرتی ہے، جسے وہ پسند کرتی ہے. لڑکی کے لیے باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ وفادار ہو، گھر کا ماحول دوستانہ ہو. لڑکی ان سب باتوں کا بڑے قریب سے مشاہدہ کرتی ہے. وکٹورسکی کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھیں جتنا کہ وہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کا پہلا زینہ یہ ہے کہ مرد اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں اور ان کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزاریں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عراق اور شام کے جن علاقوں پر داعش گروپ قبضہ کر چکا ہے، وہاں کے لوگوں کو مسلوب کرنے، سر قلم کرنے، جنسی استحصال کا نشانہ بنانے، تشدد، عصمت دری اور ہر انسانی حق کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے جرائم میں بھی ملوث ہے، جن میں ایسے ثقافتی ورثے کو مٹانے کی اس کی کوششیں شامل ہیں جو اس کے تنگ نظریے کی تصدیق نہ کرتا ہو. آئی سی ایل یعنی داعش کی جانب سے مبینہ طور پر تباہی اور بربادی کا تازہ ترین ہدف قدیم مصری شہر پالمیرا میں واقع قوس النصر ہے، جو ایک ایسی یادگار ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 2000 سال پرانی ہے. یہ یادگار اب داعش کے ہاتھوں تباہ ہونے والے ان مقبروں یا مجسموں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے جن کا تعلق قبل از اسلام کے دور سے ہے. مثلا نینوا میں اسیرین ونگز بلز اور رقہ میں تاریخی شیر کے مجسمے اور موصل میں حضرت یونس کا مزار. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے حال ہی میں نیو یارک شہر کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں منعقدہ ایک سمپوزیم میں کہا کہ داعش کے ارکان شام اور عراق کی قدیم تاریخ اور ورثے میں سے جو چیزیں تباہ نہیں کرتے اسے فروخت کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں،
These ancient coins, stone, glass, mosaic fragments travel organized routes through black markets in the Middle East, Europe and the Persian Gulf.
یہ قدیم سکے، پتھر، شیشہ اور پچیکاری کے نمونے منظم راستوں سے مشرق وسطی، یورپ اور خلیج فارس کی بلیک مارکیٹوں میں فروخت ہوتے ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والے منافع انتہا پسندوں کی جیبوں میں واپس چلے جاتے ہیں، اور اس سے انہیں مزید وحشت و بربریت، مزید دہشت گردی اور مزید تباہی کے لیے فنڈز فراہم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انٹرنیشنل کونسل آف میوزیم کے ساتھ ایک ریڈ لسٹ تیار کی ہے تاکہ نفاذ قانون کے عہدیداروں کو لوٹی ہوئی چیزوں کی پہچان میں مدد فراہم کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے داعش سے مقابلے کے لیے ایک عالمی اتحاد کے ذریعے غیر قانونی تجارت کے خلاف مزید اقدام کی حوصلہ افزائی کی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور اسی لیے امریکہ دنیا بھر میں نفاذ قانون کے اداروں کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی محکمہ خارجہ کے ذریعے ریورس فار جسٹس پروگرام کے لیے ایسی معلومات کی فراہمی پر $50 لاکھ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے، جس کے ذریعے داعش کے لیے یا اس کی جانب سے نوادرات کی فروخت یا تجارت میں نمایاں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ ان متنازع نوادرات کے سودے سے انکار کو ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے مسٹر بلنکن نے کہا کہ آج کے فوری چیلنجوں کے پیش نظر یہ چیز انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ چیز انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم انسانیت کی اپنی بنیاد کو، عقل و دانش کے اپنے تحائف کو، آرٹ اور ثقافت کے اپنے نمونوں کو، اور تہذیبی آزادی اور وقار کی اپنی عالمگیر اقدار کو برقرار رکھیں۔ دراصل یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں داعش تباہ کرنا چاہتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
بٹکاریاں، تمیزیاں، بٹ پارے، بہت سیریس کتابوں کی لکھی۔ اصل میں طنز و مزاح جو ہے نا، کوئی ایسا رشتہ ہے کہ کبھی اس کو طنز کو الگ کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا بیچارے کو، دونوں کو جو ہے نا جدا کر دیا، تو وہ اکٹھے ہی سجتے ہیں۔ بات نہیں ہے، جیسے یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ رائز ہو گئی پرائز، اور قیمتیں، مہنگائی بہت ہو گئی، لیکن اب مزاح نگار جو ہے وہ اس اینگل سے بات کرے گا، کہتا ہے کہ کون کہتا ہے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، روپیہ سستا ہوا ہے نا۔ طنز اور مزاح جو ہے ان کا ایک مکسچر ہونا چاہیے، اور اگر دوسرے کو اچھا نہیں لگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے پتھر سے جو ہیرا میں نے تراشنا تھا، تراشتے تراشتے کوئی اس کا کونا رہ گیا جو اس کو چپ گیا۔
پاکستانی سینما کی بحالی میں گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف موضوعات پر بنائی گئی معیاری فلموں نے جہاں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں ریلیز ہونے والی فلم ماہ میر سے بھی ناظرین کی کافی توقعات وابستہ ہیں۔
نہ دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتواں سا کو بکو تھا۔
وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں اس فلم کے مصنف اور شریک ہدایت کار سرمد صحبائی سے ہم نے پوچھا کہ آخر میر ہی کو انہوں نے کیوں چنا۔
اصل میں میر جو ہے وہ بہت کم اس کے بارے میں لکھا گیا، یا اس کے بارے میں ویژول میڈیم میں، خاص طور پہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اس پہ وہ میر کو کوئی اس طرح طریقے سے پیش نہیں کیا۔ لیکن بات، مسئلہ یہ ہے کہ میر کو اصل میں لوگوں نے اسٹیریو ٹائپ کیا ہوا ہے کہ جی آنکھ کا شاعر ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ٹکڑے روتے روتے سو گیا ہے۔ میرے لیے میر جو تھا وہ ایک تو ہیریٹیج ہے بہت بڑی، یعنی ایک بہت بڑا ایک شاعر ہے، خدا سخن سے کہا جاتا، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ میں میر کو ویسے دیکھ ہی نہیں رہا، میں میر کو اس کی وحشت کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ میر جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کی جوانی میں ہی، کہ جب وہ تنہا تھا بہت تو اسے پورا چاند جب نکلتا تھا تو وہ اسے وحشت ہوتی تھی، وہ پورا اس کے بارے میں اس نے ایک مثنوی میں بھی ذکر کیا ہوا، اور دوسرا اس نے ایک فارسی میں اپنے ذکر امیر میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں, اور اسے ایک دوشیزہ نظر آتی تھی پری جمال جس سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا تھا. اور یہ تو وہ ایک لیونسی ہے, یعنی کہ ایک جو چاند کا جو کشش سے جو دریاؤں میں سمندروں میں اور پہاڑوں میں اور یہ ساری مسٹری کریٹ ہوتی ہے, اضطراب میں آ جاتی ہیں لہریں اور دریا اور یہ سب کچھ. اس ریفرنس سے یہ وحشت کے بارے میں فلم ہے, میڈنس آف نیر.
آپ نیر کی وحشت کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟
ڈیوائن پوزیشن. نیر پر یہ وحشت چاند کی کشش میں تاریخ ہوتی ہے.
نیر خواب دیکھ سکتا ہے, جب نیر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں چاند اتر آتا ہے.
لیکن یہ میڈنس جو ہے اصل میں یہ بایوگرافی نہیں ہے میر کی, یہ میر سے انسپائرڈ ہے فلم. یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے, نوجوان جو ایک شاعر ہے اور وہ بہت انارکسٹ ہے, وہ روایت کو مانتا ہی نہیں ہے نہ کلاسکس کو مانتا ہے, وہ میر ویر کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یہ فرسودہ لوگ ہیں اور میں ایک جدید شاعر ہوں, نئی زمانہ ہے, یہ ہے وہ. اور پھر اس کی جو ایک جرنی ہے اس شاعر کی, وہ جو سفر طے کرتا ہے اس میں اسی طرح وہ سفر کرتا ہے جس یعنی اس کو دکھ اٹھاتا ہے یا غم سے آشنا ہوتا ہے جس طرح کے نیل ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اور وہ آہستہ آہستہ خود نیل کے ایکسپیرینس میں چلا جاتا ہے.
اے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ, اس پس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار.
جب میر خواب دیکھتا ہے تو اس کے جسم میں
جان اتر آتا ہے. اور پھر ہم اس کے پیریڈ میں جاتے ہیں اور اس میں ہم نیر کو دکھاتے ہیں, نوجوان نیر ہے جو کہ وہ لڑکا ہی رول ادا کر رہا ہے میر کا, جو کہ کنٹمپرری ابھی یعنی 20th century میں وہ ہمیں نظر آتا ہے لڑکا.
ناظر کے لیے کیا ہے اس فلم میں؟
فلم جو ہے وہ آپ کو لگے گی کہ میچور ہے یا جو بھی آپ کو لگا, لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو امیج دیکھتے ہیں تو پہلے آپ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے, آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی کہانی بڑی سمپل ہے, اس میں کوئی بحث مباحثے نہیں ہیں اس طرح کے, وہ جو کمیل کیا تھا, کیوں ہے, اس کی شاعری کیا ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. وہ ایسی ہلکی ہلکی آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں وہ پروفیسر کے ریفرنس ہیں. اصل میں تو انسانوں کی کہانی ہے, اور وہ جو عام ویور ہے اس کو تو وہ ایک لڑکے کی کہانی نظر آئے گی, وہ لڑکی سے عشق ہے ہو گیا اس کو اور وہ کیسے سفر کر رہا ہے, اور جو میچور آڈینس ہوگا وہ اس میں اور چیزیں دیکھ سکے گا. بات یہ ہے کہ سینما جو ہوتا ہے وہ کیفیتیں پیدا کرتا ہے, موڈز پیدا کرتا ہے, اور اگر آپ اس میں سکسیڈ کر جاتے ہیں اس کو بنانے, اس کو کریٹ کرنے میں, پرفارمنسز میں اور چیزوں میں, تو وہ آپ آڈینس جو ہیں وہ اسے محظوظ ہوتے ہیں.
آپ کو اس فلم سے کیا توقعات ہیں؟
یہ فلم جو ہے یہ ان پریٹینشس ہے, اس میں کوئی دعویٰ نہیں, کوئی وہ اس طرح کی مار دھاڑ ایکشن اور سسپینس اور وہ جس طرح ایک فلم کا فارمولا ہے, یہ فارمولا فلم بالکل نہیں ہے, یہ کیفیت کی فلم ہے. اس سے موڈ وہ موڈز میں چلتی ہے فلم, اور اس میں بظاہر کہانی بھی ہے, پلاٹ بھی ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر, اور انجینئر تھیں ناشوان کلی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.